اگرچہ ایک ہی آیت، یعنی تھوڑی سی بات اور چھوٹا سا جملہ ہو۔ دوسری حدیث، اشاعتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے راستے میں چلے کہ جس میں وہ علم دین کی جستجو کرتا ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ تیسری حدیث، اشاعتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی حدیث، اشاعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے درہم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، فقط علم کی میراث چھوڑی ہے۔ بس جس شخص نے علم کو لے لیا، اس نے بہت بڑا حصہ میراث سے انبیاء علیہ السلام کا حاصل کر لیا۔ پانچویں حدیث، ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فائدہ، یعنی یہ حکم دوسرے احکام کثیرہ کی طرح مرد اور دونوں کے لیے ہے، جیسا کہ بعض روایات مسلمہ کا لفظ بھی آیا ہے، بس ہر ایک عورت و مرد پر اپنی دعا کے مسائل کا سیکھنا لازم ہے، اور علم سے دین کا علم مراد ہے، یہاں علم سے دین کا علم مراد ہے۔ بس جو شخص، جو لوگ اس حدیث شریف کو دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، وہ سب غلطی، سب غلطی اور تحریف دین کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں عیاں راچ بیان۔ لیکن مزید حجت قائم کرنے کے واسطے حدیث نمبر 3 اور 7 ملاحظہ کر لی جائے۔ چھٹی حدیث، اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص سے دین کی کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جس کو جانتا ہو، پھر بھی اس نے نہیں بتلائی، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ فائدے فرماتے ہیں، اگر سائل کی کسی مصلحت یا کسی عذر کا جواب نہ دیا تو اس وجہ سے مستثنا ہے۔ چھٹی حدیث، ساتویں حدیث، اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے علوم میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، کچھ علم صرف اس واسطے سیکھے اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کیا جائے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پاوے گا۔ یہ ہے جس کا پہلے حوالہ دیا۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسے علوم میں سے جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، کچھ علم صرف واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کا سامان بھی کیا جائے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ آٹھویں حدیث، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فرائض اور قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیوں کہ میری ایک دن وفات ہونے والی ہے۔ آیت مبارکہ، اشاعت میں تعالی شانو نے آیا وہ شخص بہتر ہے جو اوقات شب میں سجدہ و قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا ہوا ہو، آخر سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، یا وہ کہ جو نافرمان ہے؟ آپ کہہ دیجئے، کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہی لوگ غور کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے علم کس میں غور کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرما دے، اصل چیز شوق ہے۔ دنیا کے فنون کے سیکھنا جیسا شوق ہر ایک کو لگا ہوا ہے، کسی قسم کی ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ان فضاؤں کے اثرات ہیں، منع بھی نہیں ہے، یہ بھی عرض کرتا جاؤں، دنیا کے فنون اس لیے سیکھنے کہ ان سے اپنے لیے اچھا رزق حلال اور طیب طریقے سے حاصل کریں، سیکھ لیں، حرج نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر سیکھ رہا ہے تو حرج نہیں ہے۔ بات ہے کہ ترجیح کس کو دینی ہے، ہماری ترجیحات اس وقت کیا ہے؟ عمومی طور پر ترجیح ہم دنیا ہی کو دے رہے ہیں اور دینی علم کو ترجیح کیا دینی اس کا تو تذکرہ بھی نہیں الا ماشاء اللہ، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ آج آخرت آنکھوں سے بالکل اوجھل ہو چکی، سب سے بڑی بات یہی ہے اس وقت. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے لیے ہیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن فضاؤں کے اندر یہ بات چل پڑی ہے اور دلوں کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دنیا کے لیے ہی ہے، اس لیے اسی کو چمکانے کے لیے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کے نفعوں کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا. اور جو مسلمان کا ایک مقصد ہے وہ آنکھوں سے آج اوجھل ہو گیا. بار بار اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں. دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے لیے نہیں. بس یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آتی، دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کا جو کچھ بھی تخلیق ہوا وہ انسان کے لیے ہوا ہے، انسان اس کے لیے نہیں. آج دھوکہ یہ لگ گیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم ہیں، اس لیے بس اسی میں منامک ہوئے. وہ تو یہاں کی مدت قیام کے اندر جو اللہ کے علم میں ہر ایک کے لیے طے ہے کتنا ٹھہرنا ہے، وہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ طے اس طے شدہ اوقات جو اس میں یہاں گزارنے وقت گزارنا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، اس قیام کے دوران میں جو انسان کی بشری ضروریات ہیں اللہ نے ان کا انتظام فرما دیا کائنات میں ساری چیزیں تاکہ سہولت سے حاصل کر لے. اور جہاں جانا ہے اور جہاں رہنا ہے اور جس کو بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس کی تیاری کر لیں. بس اتنی سی بات. اسے یقیناً چھوڑنا ہے اور وہاں جانا ہے. کہاں جانا ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ سارے علوم اس کے لیے کہ یہ یقین آ جائے کہ اس سے اچھی جگہ جا رہے ہیں، اس سے بہترین جگہ جانا ہے. آج جو ہمیں دھچکا دے رہا تھا موت کا کہ موت نہ آ جائے، وہ یہ ہے، وہ یہی کچھ ہے، اس کے بعد ہے ہی کچھ. زبان اظہار نہ کرے لیکن اندر میں دھچکا ہی لگا ہوا ہے. مگر موت کا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین جھل مل سا ہے، بس ایک وہم سا ہے. کہتے ہیں نا مر گیا، مر نہیں گیا بلکہ گھر گیا. اب گھر جانے کا خوف ہوتا ہے، حقیقت ہے. بھی آدمی کتنی بھی دور سفر پر گیا ہو تو اس کا دل کہاں لگا رہتا ہے؟ گھر. بھی ہم نے تو خوب دیکھا سعودیہ کے خیام کے دوران میں، کوئی سال کا کنٹریکٹ، کسی کا دو سال کا، کسی کا چار سال کا، جت جت زندگی دیکھی وہاں پر دیکھی. جنریٹر تھے وہاں پر یہ صفائی کرنے والے، دو سال کا اس کا کنٹریکٹ، دو سال اس کا جب ختم ہونے کو آیا تو اس کے کفیل نے کہا کہ بھائی اگر جانا تو پکے پکے جاؤ، گھر جانا تو پکے پکے، اور اگر دو سال اور کام کرنا ہے تو چھٹی نہ کرو. خیر نہ جاؤ دوسرا طرف کر لو فوراً تیار ہو. کیوں تیار ہو گیا؟ وہ جو مال کی محبت دل کے اندر ہے، جو دنیاوی آسائشوں کی محبت دل کے اندر ہے، فوراً تیار. چار سال گزار دیے، اب چار سال کے بعد کثیر نے فارغ ہی کر دیا کہ بس ہماری طرف سے فارغ ہے، اب یہ تلاش کر رہا ہے. یہ چسکا پڑ گیا وہاں کی کمائی کا کہ اور جگہ مل جائے، مل گئی. اب وہ جہاں نئی جگہ تک جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی سے کام شروع کر دو، دو سال بعد چھٹی ملے گی. اگر ہمارا تو معاہدہ کرنا ہے، اس نے گھر لکھا، وہ زمانہ فون کا نہیں تھا، گھر سے اطلاع آئی، ماں بھی کہہ رہی ہے، باپ بھی کہہ رہا ہے، بہن بھائی کہہ رہے، بڑے آرام سے چک دو سال اور گزار دو وہاں پر آنا. کیوں؟ اس گمان کے اوپر کہ گھر سے باہر وہاں رہتے ہوئے آسائشیں زیادہ ہیں، یہ ہے مطلب. سہولتیں زیادہ ہیں، مال زیادہ ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر پھر کہاں آنا ہے؟ گھر. وہاں رہتے ہوئے، وہاں کماتے ہوئے، سب کچھ بھیج کر رہا ہے، وہاں گزارا کر رہا ہے. خوب دیکھا، وہاں اپنی ضروریات کو بالکل محدود کر کے بچا رہا ہے. جی، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اندر جو ہے بس کتنے جتنے گدے پڑ جائیں بس اتنے بندے رہ رہے ہیں، ایک آدمی کے لیٹنے کی جگہ جتنے، تاکہ کم سے کم یہاں، کیونکہ پکا یقین ہے کہ یہاں کیا ہے، مسافرت ہے، اور یہاں من رہے گھر. اور جب پھر چھٹی ہوتی آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ مندر بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. ایسی خوشی کی گھڑی ہے، اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بہت خوش ہے گھر جانے کی، گھر جانے کی بہت خوش. کیوں؟ گھر آ رہا ہے. یعنی اسی طریقے سے مسلمان اس دنیا کے اندر رہتا ہے، لیکن ضرورت کے درجے کے ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن دل اس کا اٹکا کہاں رہتا ہے؟ اپنے اصلی گھر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، یہاں کر کے یہاں تو گزارا کر. کن فی دنیا کا ان غریب اور عابر سبیل، ایسے رہ دنیا کی جیسے کہ تو اجنبی ہے، پردیسی ہے، راہ چلتا مسافر ہے. اب سفر میں آسائشیں تو چاہیے، جائز ہے سفر میں آسائشوں کا حاصل کرنا، رات سے سفر ہو اچھے طریقے سے اپنی شتاب کے مطابق، یہ ٹھہرے گا نہیں، دل لگا رہے گا کہ منزل پر پہنچنا. اگر تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو دل کو ڈھارس ہوتی، تھوڑی دیر کی بات گھر پہنچوں گا تو مزے لیں، یہ ہوتا. مسلمان کا یہی حال، اس کا دھیان اصلی گھر کی طرف لگا رہتا ہے. اس لیے یہاں کے خیام دوران میں جو شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر آسائشیں مل جائے اس کو حاصل کر لیتا ہے، منع بھی نہیں ہے. جو رات مل جائے حاصل کر لیتا ہے، منع بھی نہیں، لیکن کیا حدود کے اندر، تجاوز نہیں کرے گا. مسلمان کا کام تجاوز کرنا نہیں، اس کے لیے حدود ہے شریعت. یہ شریعت کا لوگ کہ یہ حل ہے، یہ بتائے گا. اس کا فریضہ کہا گیا ہر مسلم اور ہر مسلمہ پر فرض ہے، یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے اسکولوں پر لکھ کے لگا دیا. یہ کہ وہ جو شریعت حدود متعین کی ہیں ہمارے لیے، ان کا جاننا ضروری ہے کہ اس سے تجاوز نہ ہو. اس کے اندر رہتے جو مل جائے سب نہیں تو صبر کر لے گا, اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. یعنی اللہ العزت نے ہمیں شریعت مطہرہ کی حدود و قیود کے رہنے کا پابند بنا دیا. جو خواہش جائز ہے ان کو جائز طریقوں سے پورا کرو, ان حدود کے اندر تجاوز نہ کرو. یہ حدود و قیود ساری کی ساری, یہ اصل علم یہ ہے جس کو ترجیح دینی ہے. باقی ہم بھی سیکھ لو, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہاں کے قیام کے دوران میں جو ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں ان کے اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے تو دن رات ساری صلاحیتیں دماغ کی ہر قسم کی اسی پر لگیں گی, اور اس کا فائدہ کتنا حاصل کرنا ہے اس کی گارنٹی کوئی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. بعض کا آدمی جو ہے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور اگلے دن چل پڑتا ہے. سال ہا سال کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نہیں, ایسی بات کیا تھی ہمارے آپ کو کس میں ہوتی, گارنٹی نہیں, لیکن لگے ہوئے ہیں اس کے لیے. اور جس کے تعلق سے فرمایا ہے یہ جو فرض ہے, جو علم فرض ہے, اس کے اندر لگ گیا, جتنا حاصل کر لیا جب موقع آ گیا. یہاں تک کہ فرمایا نا کہ اللہ دین کے علم کو حاصل کرتے کرتے اگر یہ مر بھی گیا اسی میں شمار ہوتے. حفظ کا ارادہ کیا قرآن کو, اور قرآن کو حفظ کرتے کرتے درمیان میں موت آ گیا, حافظ اٹھایا جائے گا. اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیں شوق لگا دے اس علم کے اندر, کہ جو ہمیں ہماری آخرت کے اندر زیادہ عیش دلائے, زیادہ راحت دلائے, زیادہ لطف کے موقع ہمیں باہر پہنچائے, وہ شریعت مطالعہ ہے جو اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا ہوئی. اس میں عقائد کا علم ہے, اس میں عبادات کا علم ہے, اس میں اخلاق کا علم ہے, اس میں معاملات کا علم ہے, اس میں معاشرت کا علم ہے. ہم نے دین کو بالکل محدود کر دیا, بس عبادات وہ بھی چلنے کے لیے اپنی مرضی کی, جس پر دل لگ رہا ہے اس کو لے کے بیٹھ گئی. بس یہ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں, عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشرت, ان سب کا سیکھنا. شریعت مطہرہ نے ہمیں ان سب کے تعلق سے تفصیل سے جزیات تک بتائیں گے. جیسے بھی جمعے سے پہلے جو بات چل رہی ہے, یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے, یہ طرز زندگی سکھایا جا رہا ہے, یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہم پوچھتے نہیں, ہم تحقیق نہیں کرتے, سیکھتے نہیں. دنیاوی اعتبار سے اطمینان نہیں, قناعت نہیں ہے, آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں جس کو جو مل گیا کہتے بس ہی کر, جس کو بقا نہیں ہے, جس نے کام نہیں آنا اس پر تو اتنا دور, اور جس کو بقا ہے اور جس کی اثرات جو ہے جا کے کہاں تک پڑیں گے اس کی فکر. یہ سکھایا گیا ہمیں مفتی صاحب نے ہمارے جمعے سے پہلے سورۃ الحجرات کے جو واقعہ بیان کر کے سارا کا سمجھایا کہ یہ اس کا نچوڑ کیا ہے کہ ایذا نہ پہنچائے کسی کو, کسی مسلمان کو ہمارے سے ایذا نہ پہنچے, دل آزاری نہ ہو. یہ معاشرت, ایسی معاشرت, ایسا طرز اختیار کیا جائے کہ ہم سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. کچھ جمعہ سے چل رہی ہے, کسی پر یہ معاشرت سکھائی جائے. پھر کیا آوازیں بلند ہوگی ہے؟ اگر بڑے کے لیے ہیں تو بے ادبی ہے, بڑے کے سامنے آواز کو بلند کرنا, ویسے عام کے لیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جا رہا ہے کہ آواز اونچی نہ آواز دو, انتظار کر لو. جیسے وقت گزرتا آدمی بین بھی دے گا ڈالر اکٹھا گا زور زور سے واضح کرتے نہیں کرتے ہیں. اب گھر میں پتہ نہیں کیا مشغولی ہے, کس طرح ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی مریض ہے, اس کو دیر لگتی ہے اٹھ کے دعاتا ہے, اتنی دیر وہ جناب اتنے زور 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 سے شور تو کم کرتا ہے. یہ ہوتا ہے یہ ایک ہے. ہمیں یہ باقاعدہ قرآن میں انداز معاشرت سکھائی ہے. کیا فرمایا ایک جگہ حکم ہے ان کی لالکم ارجعو, کیا ہے آئے
فرجعو
آگے کیا ہے از کا, اگر کہا جائے بھی لوٹ جاؤ لوٹ کرو. کسی کو ملنے کے لیے گئے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کسی کو ملاقات کرنے کے لیے گئے, وہ بےچارا کچھ مشغول ہے, مشغولی کوئی بھی ہو, یہاں تک اس کا نہیں تفصیل, کوئی مشغولی ہو ہے اس کی نہیں ملنا چاہتا, وہ کیا کہتا ہے ابھی چلے جاؤ ارجع کہ واپس چلے جا رہے ابھی نہیں ملو گا فرج لوٹ سکتے آج کا لوگوں تمہارے دلوں کی صفائی ہے. اب بتاؤ دلوں کی صفائی کتھانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبق کو نور سے منور فرمائے, اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ صفائی کیسے ہے کہ اس نے اپنی مجبوری ظاہر بے شک نہیں کس لیے کہ بھائی میں آپ نہیں مل سکتا, کسی طرح اس نے معذرت کر دی, آپ خوش اس لیے کہ بھائی کوئی بات نہیں پھر آ جاؤں گا, اس کا دل بھی خوش جب بھی بات مان لی اس نے, اور آپ کا دل بھی مطمئن چلو بھائی پھر مل لوں گا, دونوں کے دل صاف رہیں گے نا, محبت بڑھے گی نا, لیکن آپ سر شڑے ہو نہیں میں تو مل کے جاؤں گا, ابھی ملنا مجھے اور برب ہو رہے ہیں نہیں ملوں گا, تو بادلے ناخواستہ بلا لیں گے اس کو کیوں جی کیا جب, لیکن دل میں کیا ہو گیا تنگی بوجھ ہے نا گرانی ہے نا, اب ملیں گے اس کو ایسے ملیں گے بزرگ کس طریقے سے گیا کیونکہ اب ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے, تو دل میں کیا آ گیا میل آ گیا اس کے تعلق ہے, اور وہ بھی دیکھے گا کہ اچھا بندہ صحیح طرح بول ہی نہیں رہا تو اس کے میل آ گیا, دونوں میل آ گیا نا. لیکن فرمایا کہ اگر کہا کہ لوٹ جاؤ لوٹ گئے فرجے ازکا لکھوں دل میں دیکھو معاشرہ سکھائی جائے, اللہ پاک نے ہمیں ایسی شریعت عطا فرمائی ہے کہ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں گے بالکل ایسی صاف شفاف دل کو لٹانے والی, ہمیں عقائد بھی سکھائے ہیں, ہمیں عبادات بھی سکھائی ہیں, ہمیں اخلاق بھی سکھائے ہیں, ایسے اخلاق ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے جو شریعت میں سکھائے, معاملات کی ایسی صفائی سکھائی ہے کہ دنیا میں بھی ملے گی نہیں. اور ایسی معاشرہ سکھائی ہے. اب ہم نے چھوڑ دی, اب کہتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں, اسلام میں تو سکھائے تھے ہم نے اپنائے نہیں, تو بدنام کر رہے اسلام کو, ہمارے اخلاق جو ہے ایسے بگڑ گئے کہ اس سے دور ہو رہے, ورنہ ایسے اخلاق تھے کہ قریب ہو رہے تھے, یعنی شریعت مطہرہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ کھنچتے تھے, کفار کھنچتے تھے, معاملات سے کھنچتے تھے, آج ہمارے معاملات دور کرنے والے, بلکہ اللہ رحم فرمایا اس وقت دینداروں کے معاملات زیادہ بگڑے ہوئے ہیں, شکایتیں اکثر آتی دینداروں کا, لفظ جو کہہ رہا ہوں دینداری سے مراد ظاہر کی دینداری ہے, ورنہ جو دیندار ہوگا اس کے تخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اس کے معاملات اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اس کی معاشرت اعلیٰ درجے کی ہوگی. دینداری تو سکھاتی ہے سارا کچھ، لیکن ہم نے دینداری کا ایک لباتا اوڑھ لیا، اس روپ میں جو کچھ کریں کر دیندار رکھتے کر رہے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ایسے اخلاق سکھائے ہیں، ایسے معاملات سکھائے ہیں، ایسی معاشرت سکھائی ہے کہ جس کے اندر جاذبیت ہے، جس میں کشش ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ شوق لگا دے، بس اس شوق کے لیے کہ دل کے اندر یہ شوق لگ جائے، اس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. یہ ہمارا جو ذکر کی مجلس ہے یہ اس لیے. کہ دل کے اندر وہ شوق لگ جائے پھر آسان. اور لگ رہا ہے اللہ کا شکر، اور جن کو لگ رہا ہے انہی فضاؤں میں ماشاءاللہ تدریجاً ترقی ہو رہی ہے. جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ آج تو ناممکن ہے شریعت پر چلنا، وہاں اللہ دکھا رہے ہیں انہی فضاؤں کے اندر، اسی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اللہ کے بندے جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں دشواریوں کے باوجود، کیونکہ ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، کر کے دکھا رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں روشنی کی شراب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن ایک ایک چیز نظر آتی ہے. تو مایوسی نہیں ہے، روشنی کی کرنیں موجود ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہمارے دل بھی اس طرف لگے، مایوسی کی طرف نہیں کہ دیکھو جی سب لوگ جی اکثر یہ، جیسے میں عرض کیا خود ایک ساتھ کر کے 99.9% غلط ہے. شکر ہے 1% تو آپ مان رہے ہیں، چلو 0.1 تو مان رہے ہیں نا، 99.9 غلط ہیں، لیکن 0.1 آپ تسلیم کر رہے ہیں تو کیا بات ہے، 0.1 کی طرف کیوں نہیں آ رہے، 99.9 کی طرف کیوں، ادھر بھی رکھ کیوں نہیں ہو رہی، یہ بڑھے. اصل میں بات یہ ہے کہ نفس میں مایوس کرتا ہے، شیطان مایوس کرتا ہے، جس کا تسلط ہوتا ہے یہ مایوس کرتا ہے. یہ کہتا نہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کی کثرت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، جب یہ صحبت اس لیے اختیار کی جائے گی کہ دل کے اندر روحانی قوت ابھرے، روحانیت ملے، روحانی ٹونک ملے، اندر جب قوت ابھرتی ہے تو ہمت بڑھتی ہے. جب وہ قوت نہیں ابھرتی پھر وہی آدمی جھیلا پڑا ہوا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کیا کرے گی، دنیا بگاڑ اتنا آ گیا، دنیا میں بگاڑ اتنا ہو گیا جی، کیا کرے جی. ویسے ایک سفر کا تو کراچی سے سفر سے واپسی ہو رہی تھی رات کے وقت، ٹرین میں ایک صاحب عرض کیا، ان کو پتا چل گئے سب والے ہیں یہ صوفی لوگ ہیں، انہوں نے بیٹھ کے سوال کیا یہ تصور کیا چیز ہے جی، بڑے عجیب، کیونکہ تصور بگڑا ہوا سامنے ہے، ان کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ہے، اس کی بنا پر یہ آدمی جائیں گے تو سمجھ کیا چیز ہے. مقصد جو ان سے عرض کیا گیا کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا، ہمارے اندر منفی جذبات ہیں ان پر قابو پا کر شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا. ہر وقت اندر کشمکش چلتی ہے، نفس تقاضا کرتا ہے، ابھی ہمت ہو جاتے ہیں، تو وہ قوت حاصل کرنے کی اس کے غلط تقاضوں کو، منفی جذبات پر قابو پا کے شریعت پر آ جائے. کہنے بات تو بالکل لگتی ہے. وہ صاحب کہنے لگے، ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے، لائف اسٹاک کو پی ایچ ڈی میں رکھ کر رکھی تھی, دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے تھے, بات جلدی سمجھ میں ان کے آگے فوراً کہا کہ دل کو تو لگتی ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ باپ کی چیز ضروری ہے کہ اپنے اندر کی چیز حاصل کرنا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. فوراً دوسرا سوال تھا کہ پوری دنیا میں اتنا زیادہ بگاڑ آ چکا ہے, اس کا کیا سوچا آپ نے؟ پوری دنیا میں بگاڑ, اس کا کیا سوچا؟ میں نے کہا لارج اسکیل پر تو ہمت نہیں, نہ وسائل ہے پوری دنیا کو بدلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے نہ ہمت نہ وسائل, تو کیا کرے بندہ؟ رات سے حاضر کے بیٹھا رہے یا جو بس میں وہ کرتا رہے, جو بس میں ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو میرے بس میں ہے, میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش میں لوگ ہوں, میرے جو متعلقین ہیں ارد گرد ہیں ان کے اندر کوشش کروں, تو کچھ تو فرق پڑے گا. بندہ سمجھ رہا ہے کہ لیں گے باقی بات آپ کی صحیح, ایک آدمی رشوت چھوڑ دے کچھ تو ڈائلیشن ہوگی معاشرے میں, کچھ تو بڑائی کم ہوگی اگر ایک بھی, تو اب یہ دوسرا جب پائیے بنتا ہے جب آتا ہے نا, تو نفس جو ہے یہ ایسا مکار اور ظالم ہے, وہ شیطان ایسا جو ہے نا, وہ ہمیں ہمارے اس جذبے کو دبانے کے لیے کہتا ہے کہ ساری دنیا میں اطلاع کی کوئی تجربہ کرتے اپنے کو چھوڑ کر, بکول ہمارے بزرگ کے ہر ایک اس کو ٹھیک کرنے میں لگوا ہے, اپنے کو چھوڑ دیا, میں ان کو ٹھیک کر, میں حکومت کو ٹھیک کر دوں, حکومت کہتی میں رائے کو ٹھیک کر دوں, سب ٹھیک کرنے میں لگے, دیکھوں کو ٹھیک کر دیں, اپنے کو چھوڑ دوں. حل آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ میں اپنے کو ٹھیک کروں. تو تصوف کے ذریعے سے تصویر کیا, اپنا تصویر ہے کہ میں اپنے منفی جذبات پر قابو پا لوں, میں شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کر لوں جب میں کروں گا, اور پھر میرے متعلق کی جو گٹ میں تدریجت, چلو یہ کرتے کرتے موت آگے انشاءاللہ میرا کام تو بن جائے گا. اب میں اپنے آپ کو بھول کر لگ جاؤں سب قائم پوری 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 دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اپنے اندر وہ قوت ہی نہیں جو ہو جاتا ہے, یعنی وہ اندر ایمانی قوت جو چاہیے دوسروں کو صحیح کرنے کے لیے وہ حاصل ہی نہیں کی, تو کیا ہوتا ہے مغلوب ہو کے تو انہیں کے پیچھے لگ جاتا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے اندر کی رغبات کو صحیح فرما دے, ترجیحات کس کو دینی ہے, ہم نے ترجیح پہلے دینی کس کو, کہ میرے طرف قوت آئے کہ جو اللہ پاک کی منشا ہے اس پر میں آ جاؤں, جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو شریعت دی گئی ہے اس پر میں آ جاؤں, اس میں جن کو کرنے کا حکم ان کو کرنے والا بنوں, اور جن سے روکا کہ اس سے روک جاؤں, اس کے انشاءاللہ پھر اثرات پڑیں گے, گھر پر اثرات پڑیں گے, متعلقین پر اثرات پڑیں گے, جو اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر میں لگ گیا اس کے غیر محسوس اثرات پڑتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے, یعنی یہ اللہ کے ذکر کی مجلس اس لیے ہے, اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہاں اس کے لیے اگر آئیں گے انشاءاللہ دلوں کی صلاحیت درست ہوگی, دلوں میں پاکیزگی آئے گی, دلوں میں قوت آئے گی, دلوں کے اندر روحانی قوت ابھرے گی, شریعت پر چلنے کی استطاعت بڑھتی چلی جائے گی, اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی, اللہ کی نافرمانیت سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی, پہچان ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ دل کی آنکھیں کھلے گی, دل کا احساس بیدار ہوگا, پھر یہ شکوک دور ہو جائے گی, اندر ہی اندر جو چلتے رہتے ہیں نا, کرے نہ کرے پتہ نہیں کیا ہے, پھر شکوک دور ہو جائے گی, پھر یقین کی کیفیت مضبوط ہوگی, وہ یقین کی قوت پھر عمل کو ابھارے گی. اللہ پاک ہمیں صحیح ذوق نصیب فرما دے, میں اس کو سم رکھ کے ذکر کی مشق ہے, ہمارے یہاں جو کہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا, اور ذکر قلبی ذکر خفی کا مستقل حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں جا کر یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر یعنی چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے اور اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے, اللہ کی جو توجہ پڑے گی ہمارے دل پر, دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, منفی جذبات مدھم ہوں گے, مغلوب ہوں گے, روحانیت ابھرے گی, روحانی قوت ابھرے گی, روحانیت کی پہچان ہوگی. آج تو پہچان نہیں, آج کی فضا میں روحانی علاج جس کو کہا جا رہا روحانی علاج نہیں ہے. نفس کے گندے جذبات کی تسکین کے روحانی بابوں کے پاس آتے ہیں, یہ روحانی علاج کرا رہے ہیں, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے ہر تمنا پوری ہوگی 100% شرطیا گارنٹی کے ساتھ. اب دیکھو کیسے لکھوانا, کیوں نہیں ہے جی, نظر نہیں آتے دیواروں پر لکھے ہوئے اشتہار, کتنا بڑا دعویٰ خدائی کا کر رہے ہیں, ہر تمنا پوری ہوگی 100% شرطیا گارنٹی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے دوست تھے, انہوں نے کیسے بندے کا علاج کیا, کہتے میں چلا گیا اس کے پاس, ایسے بابے کے پاس نا جو دعویٰ کر رہا ہے, اس سے پوچھا پوری ہو کے بالکل پکی بات, پکی بات ہر تمنا پرانی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا بے نظیر سے بھی شادی کرا دی, مغل رضا تو کرا گالی دینی شروع کر دی. اس نے کہا بالکل مجھے کہا تھا کر تمنا پوری ہوگی شکتے گارنٹی کے ساتھ, اب مغل رضا تو اترا ہے لکھے بھی لگایا ہوا ہے, اب وہ ٹون بدل گئی ہے ممکن ہے سے کہتے میں تو بھاگا وہاں سے مارنا پڑے, اصل تو اس کو کہاں بھی اصل تو اس کو جھنجھوڑنا تھا, پھر کہتے اس کا فون نمبر بھی تھا, پھر میں نے فون کیا آواز بدل کر پھر اس سے یہ شرائط پوچھی, کہتے ہیں بالکل پکی بات ہے جی بالکل جی ہر گارنٹی کے ساتھ. اسے کہ نواز شریف کی بیٹی سے بھی شادی کرا رہے, کہتے گالی دے کر تو وہی نہیں بھی آیا تھا یہاں. ہنسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے, یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں نہیں, روحانی علاج کہتے جا روحانیت کو جان کے روحانیت کی پہچان نہیں ہے, روحانیت ایسی لطافت ایسی پاکیزگی ہے کہ یہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں جی. روحانی لوگ کون ہے, ہم تو جانتے نہیں ان کو روحانی کمرے, روحانی وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت میں ہمارے تک پاکیزگی آئے, روحانی وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی طرف ہماری توجہ بڑھ جائے. روحانیت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایسی لطافت آئے, ایسی شفافت آئے, ایسی پاکیزگی آئے, دل کے اندر ایسی قوت آئے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے میں کسی قسم کا کوئی تردد نہ رہے, سستی ختم ہو. روحانی ابھرے گی پھر نفس کی سستی نفس کے بہانے کی کیا کرے مجبوریاں سب ختم, پھر ایسی قوت ابھرتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں اس سے زیادہ بڑے آسام بھی آئے میں عمل کر کے دکھا, پھر نفس کے بہانے نہیں ہے, پھر معاشرے کی مجبوریاں نہیں ہے, پھر ماحول کی مجبوریاں نہیں ہے, اللہ والوں کے واقعات کو اٹھا کے دیکھ لو اس روحانی قوت پر ان کے اندر کیسی روحانی قوت. ایک واقعہ یاد آ گیا, واقعہ تو بے شمار ہے صرف عبرت کے لیے, سید احمد شہید احمد اللہ کا قافلہ جب سرحد سے بالاکوٹ کی طرف آ رہا تھا تو یہ اترے ہیں ادھر درے آباسی تھاکوٹ کے پاس. سردیوں کا موسم اور رات وہاں پڑاؤ کیا دریا کے کنارے, دریا آباسین کے کنارے رات پڑاؤ کیا. صبح فجر کی نماز میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے جیسے کہ میت پڑی گئی, دریا کے کنارے. پھر گئے تو دیکھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اکڑے پڑے ہیں, ان کو گرمائش پہنچائی گئی. خیر ہوش میں آ گئے, پوچھا گیا کہ ہوا کیا, کہ رات غسل کی حاجت ہو گئی تھی, رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور سردی کا موسم, پہاڑی دریا, برفانی دریا. اب نفس کا کوئی بہانہ نہیں چل رہا غسل کی حاجت پر ہے, حالانکہ شریعت نے رخصت دی ہے. رخصت سمجھتے ہیں نا کہ جس کو پانی ٹھنڈا ہے نقصان دیتا ہے تو تیمم کر لے, اجازت دی ہے, رخصت دی ہے. لیکن جس کے اندر میں ایمان کی قوت روانی اس درجے کی بڑی ہو تو رخصت جو کہتے ہیں میں عظیمت پر بند کروں. تو اس کا انتظار نہیں کیا کہ ان کے معتقدین وہاں پر ماشاءاللہ ان کے لیے جان دینے والے موجود ہیں, اشارہ کرتے اور پانی گرم کر کے ان کو, کئی کچھ احتمالات تھے نا. لیکن اندر وہ ایسی قوت تھی کہ اس نے گوارا نہیں کیا اور چپکے سے جا کے دریا میں اپنا نہانا شروع کر دیا. سردی اتنی تھی پانی یاتا یاتا کیا اکڑ گئے. خیر ڈانٹ بھی پڑی, سیدہ مشیر احمد اللہ کے جو شیخ تھے ان کے استاد بھی تھے ان کے بڑے تھے, انہوں نے اس پر ڈانٹا بھی, تم تو مولوی ہو اور مسئلہ معلوم ہے, اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا. سرزنش کی کہ نہیں آئندہ ایسا نہیں کرنا, ایسے موقع پر تو تیمم کرنا. لیکن میں جو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب اندر روحانیت ابھرتی ہے تو پھر یہ ایسے منفی جذبات کیا کہ پھر رخصت نہیں, پھر چھوٹ نہیں. آج ہم کہتے ہیں کچھ چھوٹ مل جائے, کوئی گنجائش مل جائے, پھر گنجائش تو تک نہیں ہے, پھر اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ کی. پھر اس کے اندر کا جذبہ اس کو ابھارتا ہے, اس کے اندر وہ قوت ابھرتی ہے, پھر تردد نہیں آتا. پھر اس کا دل چاہتا ہے, اس کے دل کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے کہ یہ تو بہت کم ہے, اس سے بڑے بھی احکام آج عمل کر کے دکھا دیں. آج بلنا والوں کے واقعہ پڑھ کے واقعہ تردد پڑ جاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کر لیا. ہمارے جیسے انسان وہ روحانی قوت ہے. تو روحانیت جو ہے اللہ کرے ہماری, ہمیں اس کی بھی سمجھ آ جائے کہ روحانیت نفس کے گندے جذبات کو پورا کرنے کے لیے روحانی بابوں سے یہ جو لینے جاتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ تو نفسانیت ہے. روحانی قوت جب آئے گی تو نفسانیت ابھرے گی نہیں, پھر شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد بڑھے گی. پھر نفس کے بہانے نہیں چلنے گے, پھر ماحول کی مجبوری نہیں چلنے گی, پھر فضاؤں کے اثرات سے مغلوب نہیں ہوگا. جی کیا کریں گے, اس وقت ماحول ایسا ہے. پھر اس کے اندر قوت ہے کہ نہیں, ان فضاؤں میں اسی ماحول میں میں نے شریعت پر چلنا ہے, میں نے سنت کو اپنانا ہے. تو یہ لینا ہم نے اس ذکر کے ذریعے سے جہرا جو میں نے کیا نا, جب ہم آیا جا رہا نا قرآن کی جو آیت پڑھی جس کا مفہوم بتایا گیا نا کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. یعنی ہم دل کے اندر روحانی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے جو ہے ہمیں کثرت سے ذکر کی ضرورت ہے. تھوڑے سے بات نہیں بنے گی کثرت سے. تو یہ ذکر قلبی کی یہاں جو ترغیب دی گئی ہے کثرت سے کہا گیا, کثرت سے ذکر قلبی کریں گے اس سے ہوگا. تو میں اللہ آپ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا, ضرور یاد کرو.
ہم جو کثرت سے یاد کریں کثرت سے انوارات کرائیں گے، دل کو ٹونک ملے گا، رانی قوت ملے گی. اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ذکر قلبی جو ہے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اس میں بیک وقت دونوں چیزیں موجود ہیں. یہ روح کی غذا بھی ہے اور روح کی بیماریوں کی دوا بھی ہے، کیونکہ بیماریوں کا ازالہ ہوگا. نورانیت جب آئے گی ظلمت جھڑے گی، بیماریاں نکلیں گی، روح کو قوت ملے گی، اور قوت ملے گی آسانی. پھر ہر سنت پر چلنے کا اس جذبہ اندر سے صادق ابھرے گا، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. پھر نفس مچلے گا، دبانا آسان ہے. اب تو نفس مچلتا ہے اور یہ پر حاوی ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے اندر جھڑک لے، ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے، اور یہ میں ڈھیر کر پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے، پتا ہوتا ہے، لیکن نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو جاتی ہے، اندر قوت نہیں ہے. اس ذکر کی محفل میں جب شرکت کرتے ہیں، یہ ذکر جو کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی صحبت سے اثر لینے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت آئے جو منفی جذبات پر ہمیں کیا کرے، غلبہ دیتے، مغلوب کرتے. اور روحانی قوت جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈالے، شریعت پر ڈالے. اسم ربی کا تبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، اس کی طرف خالص یکسو ہو کر، سب کچھ چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر. تو دل کے اندر سے ساری رغبات کو ایک طرف کرنے کے لیے یہ ذکر کر دیا کہ اس کے نام کے ساتھ جائے، اسم کے ساتھ جائے. رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ تبارک اسم ربی کا. رب خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ متبرک ہے. اب جس میں تبرک اللہ فرما رہے ہیں، تبرک یوں نہیں ہوگا جی، تبرک یہ ہے، برکت یہ ہے کہ اللہ کے اس نام کے ساتھ دل میں ہم ذکر کریں گے، اس کو یاد کریں گے اس اسم کے ساتھ، تو دل میں کیا آئے گا؟ تبرک آئے گا، یعنی دل کے اندر روحانی قوت جائے گی جو اطاعت پر ڈالے گی، ہر اطاعت پر ڈالے گی، اتنا فرمانی سے روکے گی. یعنی میلان اطاعت سے بڑھے گا، نافرمانی سے رکے گا. تو ہمارے یہاں جو ذکر خلفی کی مشق ہے، وہ ذکر اس میں ذات کے تھا، یہ تصور کا مشق، تصور کا ذکر ہے. اس لیے میں کیا تھا کہ آنکھیں بند کرنا ایک وقت کی ضرورت ہے، لیکن اعلیٰ درجہ کھلی آنکھوں سے کرنے کا ہے. لیکن نہیں جم رہا، چلو آنکھیں بند کر لو اور دل پر تصور کرو، اور دل پر تصور سے لکھو رفت اللہ، خوشنما حروف جو جس کو اچھا لگتا ہے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ کیا، اللہ، نقش کر لیں، لکھ لیں دل پر، اور اس کی دل میں تکرار، اللہ 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 اللہ. یعنی تصور کی آنکھ سے دیکھنا، تصور کی زبان سے تکرار، اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سما جائے کہ اکثر اغلب اوقات میں رہنے لگے. پھر ہمیں یہ ہر وقت اس کی ہر اطاعت پر ابھارے گا، ہر نافرمانی سے روکے گا، اس سے ایسی حیا آنے لگے گی کہ غلط کام کرنا دور کی بات ہے، غلط کام کا خیال آتے ہی اندر میں پریشانی ہو جائے گی، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ یہ غلط خیال کیوں آتے. یہ ہے اصل مقصود. انتا بد اللہ کا انا کا ترا و علم تکن ترا ان یارا کا. یہ دھیان رہنے لگے تو اس دھیان کے جمانے کے لیے ذکر کی مشق ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت درست ہوگی، دلوں کے اندر روحانی قوت ابھرے گی، دلوں کے اندر جو ہے وہ روحانی قوت جو ہمیں اس کے دھیان کے ساتھ اس کی ہر اطاعت پر ڈالے گی، اور ہر نافرمانی سے رکے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اب اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے. اس ذکر سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت. اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونبذ قلوبنا بنور المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقداماننا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين.